سورہ آراف دو دن سے چل رہی ہے، آپ کو یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو انہوں نے بچھڑا پرستی شروع کی، یہود اور ہنود، ہندوستان کے ہنود اور یہاں کے ہنود، یہود فطرت ان کی ایک ہے، وہ گائے کو پوچھتے ہیں یا بچھڑے کو پوچھتے ہیں، گائے کا بیٹا ہی ہے بچھڑا، اور اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے قوم کو زجر و توبیخ کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کریں، واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلاً لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ نے 70 آدمی ان میں سے منتخب کیے جو توبہ کے لیے پہاڑی پر پہنچے. قال رب الاشیت اہلکتہم من قبل وایائے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے ان کو تو پہلے ہی کر سکتا تھا، اب تہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے چند بے وقوفوں نے، احمقوں نے بچھڑا پرستی شروع کی تو کیا اس کی سزا میں تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ تضل من تشاء و تہدی من تشاء، جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، انت ولینا، ہمارا سرپرست تو ہے، فاغفر لنا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر تو یہ ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا، اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف آ گئے ہیں، رجوع ہو گئے ہیں. اللہ نے جواب دیا میرا عذاب اصیب بھی منشا، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو پہنچے گا، لیکن عذاب کے مقابلے میں میری رحمت سب کے لیے وسیع ہے، اسے تلاش کرو. سو اس کو میں نے لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان لاتے ہیں ہماری آیت پر. اس کے فوراً بعد ایک عجیب اور غریب جوڑ لگایا اللہ تعالیٰ نے. بات اس وقت کی ہو رہی تھی کہ موسیٰ نے علیہ السلام نے توبہ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت، میری مغفرت اور میری حمایت و نصرت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ دیں. لیکن فوراً جوڑ لگایا کہ تمہاری قوم کے جو لوگ باقی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معافی دے گا، رحمت فرمائے گا، بشرطے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے اس رسول امی کی جو اب آئے ہیں. تو تمہاری یہی یہود قوم دین پر قائم رہے اور اتباع کرے اس رسول کی تو انہیں ہدایت ملے گی. یجدونہم مکتوباً عندہم فی التورات، جس رسول کی خوشخبریاں یہ پاتے ہیں لکھی ہوئی اپنی تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، اور انجیل اور تورات میں یہ ہے کہ وہ رسول آئے گا تو ان کو حکم دے گا معروف باتوں کا، روکے گا برائیوں سے، ویحل لہم الطیبات، جو طیب چیزیں ہیں ان کے لیے حلال کرے گا. بہت سی طیب چیزیں تقوی کے زام میں یہود نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اللہ کے رسول نے آ کر پھر وہ حلال کی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ خبیث چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا. کچھ خبیث چیزیں انہوں نے اپنے لیے حلال کر لی تھیں، رشوت حلال تھی اور کچھ گوشت حرام تھے جو حلال کیے تھے اللہ نے. اور یہ عجیب نفسیات ہیں انسان کی کہ یہ دین کو اپنی سمجھ کے مطابق گھڑے بغیر رہتا نہیں ہے. نیکیاں بھلائیاں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں. چنانچہ جو اسمگلر ہوتے ہیں نا، یہ یا ڈاکو ہوتے ہیں، ان ڈاکوؤں کے اندر بھی نیکیاں ہوتی ہیں. یہ ڈاکے کا مال تقسیم کرنے میں بڑی ایمانداری برتتے ہیں، پورے ایماندار ہوتے ہیں. حوالے کی رقم لوگ آپ کو دیں گے تو گھر بالکل ٹھیک ٹھاک دیں گے، اسمگلر آپ سے معاملہ کریں گے تو بالکل 100% ایمانداری کے ساتھ کریں گے. آدمی کو اطمینان جب ہوتا ہے، جب اپنا دین گھڑ کر وہ اس پر عمل کرتا ہے. اس طرح یہود نے بھی کیا، کچھ چیزوں کو اپنی پسند کے مطابق حلال کر لیا، کچھ کو حرام کر لیا اور ایک نیا دین گھڑ لیا. اور کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے. اگر مرنے کے بعد آپ نے قضا نہیں کیا تو آپ کی نمازیں روزے سب کوئی نہیں مانتا کہ یہ اچھا آدمی ہے. کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، حالانکہ آپ نماز نہ پڑھتے ہوں، روزہ نہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، لیکن یہ تیجا ویجا 40واں کرتے ہوں تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک من گھڑت دین گھڑ رکھا ہے اور اس کے مطابق عمل. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ تمہاری اس وقت ہوگی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوگی، نماز جب ہوگی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی. اس لیے کسوٹی یہ ہے، اور اسی کسوٹی پر پرکھ ہے، امتحان ہے قیامت کے دن انشاءاللہ. فَلَنَصْرَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَصْرَنَّ الْمُرْسَلِينَ. قیامت کے دن اسی رسول کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر سوال ہوگا عمل کرنے والوں سے بھی، اور سوال ہوگا رسولوں سے بھی کہ انہوں نے حق پہنچایا کہ نہیں. تو بنیادی چیز رسالت ہے، رسالت کی بنیاد پر سوالات ہوں گے. اور رسالت بنیادی چیز اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ غور کریں تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنے کا اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں سرے سے، سوائے اس کے کہ رسول کی سنت پر چلا جائے. اور کیا طریقہ ہے؟ رسول کے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن نہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ جو رسول آئے ہیں، جب یہ اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے احکام اور اس کے قوانین کو تسلیم کریں گے تب اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کرایا گیا، تین چیزیں ایسی ہیں، یہ بات یاد رکھیے، تین چیزیں ایسی ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی اور آخرت، اور تیسری چیز رسالت. تین بنیادی عقیدے ہیں مسلمانوں کے. اور قرآن میں جہاں جہاں یہ تین عقیدے بیان کیے گئے ہیں تو خطاب مسلمانوں سے نہیں کیا، خطاب کیا انسانوں سے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں ڈرو اس رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے. آخرت کی دعوت بھی انسانوں کو دی گئی. اسی طرح یہاں رسالت کی دعوت ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کا رسول جس کی ملکیت میں ہے آسمان، سارا اقتدار زمینوں کا آسمانوں کا جس کے قبضے میں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، ہو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور نبی امی پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان لایا ہے اللہ پر اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اس رسول کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جائے. اللہ نے اپنے رسول کو بار بار امی کہا ہے. یہ جو یہود تھے ان کو بڑا فخر تھا اس پر، بڑا غرور گھمنڈ تھا اس پر کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تورات پڑھنے والے ہیں. اس غرور کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا اور کہا کہ اصل تو ہدایت پانا ہے، کتابوں کو پڑھ لینا نہیں ہے. جو رسول تمہارے پاس آیا ہے وہ تو امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام انسانوں کی تربیت ہے، انسانوں کی ذہن سازی ہے، انسانوں کو بنانا ہے. کار بنانا آسان، ہوائی جہاز بنانا آسان، اور شاید یہ کمپیوٹر بنانا بھی آسان، مگر انسان بنانا بہت مشکل ہے. انسان کو انسان بنانا، یہی وجہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی تعلیم تو انسانوں کے بنائے ہوئے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مل جاتی ہے، لیکن انسان کو انسان بنانے کی تربیت و تعلیم یہ کسی کالج میں نہیں ملتی. اس کے لیے اللہ کی وحی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے دنیا میں بھیجتا ہے کہ انسانوں کی تربیت جس چیز سے ہو سکتی ہے وہ صرف وحی ہے، اللہ کا علم ہے. تو پیغمبر کسی کالج اسکول کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ براہ راست انہیں پڑھاتا ہے. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی انسان سے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن اللہ نے انہیں تعلیم دی، اور وہ تعلیم دی کہ قیامت تک وہ تعلیم جاری رہے گی، اور اس سے زیادہ تعلیم کسی کو نہیں ملی، اس سے بڑا علم کسی کو نہیں ملا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان بنی اسرائیل پر جو عظیم احسانات کیے تھے، کبھی آپ جغرافیہ پڑھیں تو سینا کا تذکرہ پڑھیں، وادی سینا، ایسا ریگستان ہے، ریگزار ہے عظیم، نہ کہیں اس میں درخت ہے کہ سایہ مل سکے، دور دور تک میلوں تک نہیں، پانی کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے. برسوں یہ بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے رہے اس وادی سینا میں. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اللہ تیرے فرمان کے مطابق ہم اس وادی غیر زیرہ میں، وادی سینا میں آ گئے ہیں، لیکن نہ یہاں کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، میلوں تک نہیں ہے کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ان اضرب بعصاک الحجر، تمہارے پاس لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو اس پتھر میں مارو. چٹان پر انہوں نے لاٹھی ماری، فم بجست من حسنتا عشرت آئینہ، اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. اس جنگل میں اللہ نے پانی کا انتظام کیا. دوسرا انتظام یہ کیا کہ جب تک یہ لوگ وہاں رہے ان پر بدلی چھائی رہی آسمان پر. وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر بدلی چھا دی، بادل ہمیشہ رہا، سایہ رہا ان پر. اور تیسری چیز یہ کہ ان کی خوراک کے لیے انزلنا علیہم المن والسلوى، من اور سلوا ان کے لیے نازل کیا، نمکین بھی اور میٹھا بھی کھاتے رہے. یہ تین وہ بڑے احسانات ہیں وادی سینا کا دیکھیے، اور پھر یہ تین انعامات دیکھیے. اگر یہ شکر گزار ہوتے تو کبھی نہ سرکشی نہ کرتے، لیکن ان کی فطرت میں سرکشی تھی، طبیعت میں سرکشی تھی، پھر انہوں نے احسان نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا. ولیکن وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے جو ان کو سبکدوش کیا ہے امامت سے، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ہمیں یہ قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اسی منصب امامت پر، دنیا کی رہنمائی کے مقام پر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائز کیا ہے. تو ہم مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، تم پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں انہیں یاد رکھنا اور اطاعت گزار رہنا اور اپنے منصب کا فریضہ انجام دیتے رہنا. پھر ایک اور ہدایت ہے ان کی تاریخ سے، ان کی تاریخ کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہوگا تو یہ ضرور کہ جس طرح یہ بھٹکے ہیں تم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کرو گے، لیکن تمہیں ہم ہدایت دیتے ہیں کہ بچتے رہنا، آنکھ کھلے تو فوراً اپنے آپ کو بچا لینا. ہوا یہ کہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، قریا تھا، ایک شہر تھا، ترقی یافتہ شہر، وہاں یہ لوگ آباد تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے سبت کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، سبت، سٹرڈے، ہفتے کا دن، یہ عبادت کا دن تھا. اس دن ان کو یہ حکم تھا کہ شکار نہ کھیلیں، کاروبار نہ کریں، بازار بند رکھیں، غلاموں سے، نوکروں سے کام نہ لیں، کارخانے بند رکھیں، سب کچھ بند رکھیں، پورا دن عبادت کے میں لگائے رکھیں، شکار بھی نہ کھیلیں. مگر ان لوگوں نے کیا کیا، تھے بہت ذہین یہ لوگ، ذہین اب بھی ہیں، یہود بہت ذہین ہوتے ہیں. اب ذہین تو شیطان بھی تھا، وہ بھی ایسی ایسی چیزیں سوچتا ہے کہ انسان کی عقل نہیں پہنچتی وہاں تک. مگر شاید یہ انسان جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ ذہین ہے، اس لیے کہ ایک بزرگ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کوٹھی پر، ایک بڑے محل پر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. دیکھتے رہے بہت غور سے اسے، لوگ قریب سے گزرے، پوچھا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں، تو کہا بھائی اس کو اسمگلنگ کے طریقے میں نے سکھائے، رشوت کے طریقے میں نے سکھائے، بےمانیاں میں نے سکھائیں، اور جب یہ محل بن کے تیار ہو گیا تو اس نے رکھا ھذا من فضل ربی، لکھنا چاہیے تھا ھذا من فضل الشیطان، یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا. تو یہ انسان جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ ذہین ہے. چنانچہ سنیے ان کی ذہانت کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ شکار بھی نہیں کھیل سکتے، کاروبار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ سرکشی کرتے رہے اور کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تلاش کرتے رہے، سبیلیں سوچتے رہے. قرآن نے کہا ہے یوم سبتہم شرران، جس دن سبت کا دن ہوتا تھا، جب سبت کا دن آتا تھا ہفتے کا دن، تو مچھلیاں سطح سمندر پر منہ نکالے ہوئے نظر آتی تھیں، مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی تھیں. وہ یوم لا یسبتون لا تاتی ہم غزالے، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا تو مچھلی کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یوں آزمایا ان کو، انہوں نے یہ کیا کہ اس سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کے اور بڑے بڑے گڑے کھود لیے ادھر ادھر. چنانچہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھی تو نالیوں کے ذریعے ان گھروں میں گر جاتی تھی، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، اس گڑے سے نہ مچھلیاں پکڑتے تھے لیکن اتوار کے دن. تو یہ ہیلے، یہ بہانے، یہ گویا مکاریاں، سازشیں ان کی مزاج میں ہیں. اور ہمارے یہاں بھی فقہ میں کتاب الحیل، بہانہ جوئی، یا حیلہ سازی شروع ہو گئی ہے، ہم نے بھی کچھ کمی نہیں کی ہے، طرح طرح سے بہانے کرتے ہیں ہم بھی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے، اس لیے کہ یہ جو دائرۂ اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ تھے، اللہ کے فرما بردار نہیں تھے، ان کی سرکشیاں بڑھتی چلی گئیں، اس لیے کہ اللہ نے بھی انہیں آزمایا۔ جب سرکشی پر اتر آتا ہے آدمی تو اللہ بھی خوب ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ظالم کو بھی موقع دیتا ہے، کتنا ظلم کر سکے گا، بھر لے اپنا ڈول، آخر کار ڈول بھر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو اور ہر جماعت کو، ہر فرقے کو، ہر امت کو جب سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ ان میں تین گروہ ہو گئے تھے، یہ تینوں گروہ یاد رکھیے گا۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو کھلم کھلا سرکشی کر رہا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو خود تو سرکش نہیں تھا، روزے نماز کا پابند تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ بدماش لوگ ہیں، ہمیں ان سے کیا مطلب، ہم شریف لوگ ہیں، کرنے دو انہیں، جیسا کریں گے ویسے بھگتیں گے۔ ایک یہ گروہ تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا وہ جو کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری سپرد کی ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ برائیوں سے روکو گے تم، برائیوں کو برداشت نہیں کرو گے، تو ہم برائیوں کو برداشت نہیں کریں، ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ یہ جو بیچ کے لوگ تھے یہ کہتے تھے لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو ان لوگوں کے سمجھانے میں، بدماشوں کے سمجھانے میں، اللہ نے طے کر لیا کہ ان کو ہلاک کرے گا، عذاب دے گا، یہ ماننے والے تھوڑے ہی ہیں، لیکن آخر وقت تک جو سمجھانے بجھانے والے گروہ تھا وہ آخر وقت تک سمجھاتا رہا، بیچ کا وہ جو گروہ تھا وہ اپنی نیکی پر قانے رہا اور اس نے سمجھایا نہیں۔ یاد رکھیے تینوں کو، وہ کہتا تھا کہ بھئی تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو، یہ ماننے والے نہیں، قالوا معذرتن الی ربکم، کہا ہم ان کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ، اور قیامت کے دن ہم اللہ سے معذرت کر سکیں گے کہ پروردگار آخری لمحے تک ہم ان کو سمجھاتے رہے۔ ولعلہم یتقون، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی سعید روح ہو اور مان جائے، تو کوئی وقت ایسا نہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وقت دعوت دینے والے کو یہ اطمینان دلا دیا جائے کہ اب کوئی مان کے نہیں دے گا، اب دعوت کا کام بند کر دو، دعوت کا کام آخری لمحے تک کرنا ہے، کب کوئی مان جائے کچھ پتہ نہیں، کب کس کی سمجھ میں بات آ جائے کچھ پتہ نہیں، بہرحال دعائی جو ہے آخری لمحے تک، آخری دم تک دعوت کا کام کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے چچا تھے، کیا نام تھا، زور سے بولیے، ابو طالب، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا چچا تم میرے کان میں ہی کہہ دو کلمہ، میں سفارش تو کر سکوں گا۔ مگر اس نے کہا کہ وہ تھے قریشی، قریشی پٹھانوں سے کم نہیں ہوتے، اس نے کہا کہ یہ قریش کی لڑکیاں کہیں گی کہ ڈر گیا، کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں ان کو ہنسانا نہیں چاہتا اپنے اوپر، ایک ضد ہوتی ہے قوموں میں، تھی ضد نہیں، لا ایمان، یہ الگ مسئلہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمحہ کھویا نہیں، جب بھی موقع ملتا بات پہنچاتے، دائی کا کام یہ ہے۔ اصل بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب یہ اسی طرح غفلت میں پڑے رہے اور جن کو تذکیر کی جاتی رہی اور مانتے نہ رہے، انجین الذین انہونا عن السوء، تو ہم نے اس گروہ کو تو نجات دی جو روک رہا تھا، منع کر رہا تھا۔ اب دو گروہ رہ گئے نا، ایک وہ بدماشوں کا گروہ جو مبتلا تھا، اور ایک وہ جو اپنی نیکیوں پر قانے تھا اور کہتا تھا کیا سمجھا رہے ہیں ان کو، اللہ نے دونوں کو عذاب میں مبتلا کیا، دونوں تباہ ہو گئے۔ اس لیے مومن کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ اپنی نیکی پر قناعت کر لے وہ، یہ سوچے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں کام، اب ان بدماشوں کو کہاں تک میں سمجھاؤں گا، نہیں، بلکہ دعوت کا مزاج یہ ہے کہ آخر لمحے تک آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، کام کرتے رہیں، آج نہیں کل مانیں گے، اور نہ مانیں تو نہ مانیں، کل حشر کے میدان میں آپ اللہ سے کہہ سکیں گے کہ پروردگار میں آخر وقت تک لگا رہا، اب میں معذور ہوں، میری معذرت قبول کیجیے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ لگے رہیں اور کرتے رہیں تو کوئی نہ کوئی صحیح روح قبول کر لے کسی وقت، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو دائی آخر وقت تک مایوس نہیں ہوتا. اس طرح اس امت کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اٹھایا گیا ہے، یہ کام آخر وقت تک آپ کو کرنا ہے. مگر کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، اپنے روزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، تراوی پر اکتفا کر لیتے ہیں، درس پر اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جس کام کے لیے اس امت کو اٹھایا ہے، یہ تو تیاری کا ذریعہ ہے، دعوت کے لیے تیاری کا ذریعہ ہے. آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، اپنی تربیت کریں، اپنی زندگی بنائیں، لیکن جو اس مشن کے لیے آپ کو اٹھایا گیا ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. دنیا کو برائیوں سے پاک کیجیے اور دنیا میں بھلائیوں کا چلن پیدا کیجیے، یہ مقصد ہے، یہ مشن ہے جس کے لیے یہ امت اٹھائی گئی ہے. اور برسوں سے اس مشن کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس دعوت کے کام کو بھولے ہوئے ہیں. آپ غور کیجیے، 1000 سال تک تقریباً کم و بیش رہے ہم ہندوستان میں، برسرے اقتدار رہے. اگر یہ مشن اپنایا ہوتا، دعوت کا کام یہ کیا ہوتا، تو آج ہندوستان کا نقشہ یہ ہوتا، آج بالکل بدلا ہوا نقشہ ہوتا. اور جہاں جہاں بھی ہم ہیں وہاں اپنی نیکیوں پر اکتفا کر رکھا ہے ہم نے، دعوت کا یہ کام نہیں ہو رہا ہے. آج کتنے ہیں؟ 56 کے قریب آزاد ملک ہیں مسلمانوں کے، تقریباً 56 ہوں گے، 56 کے قریب ہیں آزاد ملک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی بخیلی ہمارے ساتھ نہیں کی ہے، لوہا ہمیں دیا، سونا ہمیں دیا، پٹرول ہمیں دیا، کوئلہ ہمیں دیا، تانبا ہمیں دیا، تمام معدنیات سے ہمیں نوازا ہے، ہر چیز عطا کی. اور دوسری قومیں بہانہ کچھ کرتی ہیں، اسی پٹرول اور تیل اور ان چیزوں کے پیچھے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اس کے باوجود ہم جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام ہم میں نہیں ہو رہا ہے. اور قومیں قوت پکڑتی ہیں مشنری اسپرٹ سے، قومیں طاقت پکڑتی ہیں دعوت کے کام سے، اپنے پیغام کو پھیلانے سے، اس سے قوتیں پکڑتی ہیں. یہ کام آپ نہیں کریں گے تو ٹھٹر جائیں گے، محدود ہو جائیں گے، قوت نہیں بن سکے گی. اصل میں قوت بنانے کے لیے باہر سے افراد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی قوم میں ملانا پڑتا ہے. اپنی قوم میں ملاتے رہیں باہر سے افراد لا کر، آپ طاقتور رہیں گے، قوت رہے گی، لوگ بھی ڈریں گے آپ سے، روب چھائے گا آپ کا. یہ کام برسوں سے نہیں ہو رہا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان پر عذاب آیا، عذاب بئیس، بڑا عبرتناک عذاب ان پر آیا، یہ عبرت کی تصویر بن گئے خاص پڑوس والوں کے لیے. اور دوسرا عذاب ان پر اور آیا کہ جو مبتلا تھے اس میں، سرکشیوں میں اور خدا کی شریعت کو بگاڑنے میں لگے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قردتن خاسئین، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، مس کر دی ان کی صورتیں، وہ بندر بن گئے. اس کی تفسیر محدثین نے، مفسرین نے لکھی ہے کہ یا تو یہ شکل ہوئی کہ ان کی شکل صورت سب، دماغ اور شکل صورت سب بندروں کی سی بن گئی، یا یہ کہ شکل بندروں کی سی بن گئی، دماغ انسانی رہا. اور آپ غور کیجئے کہ انسانی دماغ ہو اور شکل آدمی بندر کی ہو جائے آدمی کی، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت میں ہوگا وہ شخص جس کی شکل بندر بن جائے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو یا یہ کیا ہو، شکل و صورت بھی بندر کی بنا دی ہو، دماغ بھی بندر کا بنا دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یا بھی یاد رکھیے کہ بندر میں اور انسان میں بظاہر بڑا کم فرق ہے. فرق صرف اس کا ہے کہ انسان جب کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہ ٹھیک ہے. بندر حریص ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے لگا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچ پاتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ تیزی سے کھانا شروع کرتا ہے، بہت جلدی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. اور جب انسان انسانیت پر قائم نہیں رہتا، بھلے برے کی پہچان کھو دیتا ہے، تو بندر کسی صفات اختیار کر لیتا ہے، خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے. اسے قرآن نے اس سے بھی تشبیہ دی، یہ بھی سزا بتائی ہے، اور ایک اور جگہ کتے کی مثال دی ہے. کتا بھی بہت حریص ہوتا ہے، اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، زبان نکالے ہوا ہوتا ہے، حرص میں، آز میں، لالچ میں زبان اس کی نکلی ہوتی ہے. جب انسان خواہشوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو کتے کی طرح حریص ہو جاتا ہے. ان تترک ہوئی الحس، اسے آپ چھوڑ دیں تب وہ زبان نکالے ہوئے ہے، اسے سزا دیں تب زبان نکالے ہوئے رال ٹپک رہی ہے. رال ٹپکنا محاورہ ہے خواہشات کے پیچھے پڑنے سے. تو انسان کو اپنے کو کتے سے اور بندر سے اونچا اٹھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور حرام و حلال سے کی تمیز رکھے، اور یہ کہ اس مشن پر لگا رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. چلیے بہت ہو گیا انشاءاللہ، یہی تو ہے، سنا دیا، مزہ نہیں آیا اس میں کیا، یہی واقعہ تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.